ارزقنا شفاء الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ومنكر فوائدهم غاصب حقوقهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ارباب اعضاء ادارہ مرتضی کی جانب سے خمسہ مجالس اعضاء کی دوسری کڑی دوسرا حصہ آپ سماعت کر رہی ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے ذیل میں، کہ جس میں ہمارا عنوان مقامات محمد و آل محمد تکوینا و تشریعا. آئے مجیدہ و اشکاف الفاظ میں رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو، تمام ایمان والوں کو ایک ایسے امر کی جانب متوجہ کر رہی ہے کہ اس امر کے پیچھے ایک مصلحت ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے، اور یہ مشیت الہی کا تقاضا ہے کہ ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. بعض اوقات انسانی عقل اسے درک نہیں کر سکتی. ایک انسٹیٹیوٹ کو، ایک تعلیمی درسگاہ کو آپ فرض کیجئے کہ جہاں کی ایک مینجمنٹ ہے، مدیریت ہے، جو طالب علموں کو ایک درجہ علمی تک پہنچانے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط مقرر کرتی ہے. ممکن ہے بعض طالب علموں کی ناقص عقل میں فی الوقت وہ قواعد و ضوابط نہ آئیں، اور ان کو وہ قواعد و ضوابط اپنی آزادی کے منافی نظر آئیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا اور ان کی بدنی تربیت اور نشو و نما کے ساتھ ساتھ ان کی بلوغت فکری میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ اس زمانے طالب علم میں فلاں درسگاہ میں فلاں استاد یا ہیڈ ماسٹر کی طرف سے جو پابندیاں تھیں، جو اصول تھے، وہ قوانین تھے، وہ اپنی جگہ درست تھے، ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. تو عقل انسانی یہی ہے، جب انسانوں کے بنائے ہوئے اصول و قوانین کی حکمت اور فلسفہ انسانوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتے کما حق کہو، تو پھر جو کائنات کا رب ہے اس کی بنائے ہوئے قوانین کی حکمت کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ لہذا اس کو موقول کرنا پڑے گا، اس کو موقوف کرنا پڑے گا، ان صاحبان علم و دانش و بصیرت کے سپرد کرنا پڑے گا کہ جو اس کے علم سے علم رہتے ہیں، جو اس کے نور سے نورانی ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ محمد علی محمد علیہ السلام ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک امر الہی مقرر کیا گیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، مسلسل کنٹینیوشن پہ دلالت کرتا ہے۔ یصلون فعل مضارع ہے، فعل مضارع مسلسل بغیر کسی وقفے کے، سٹاپ کے، کسی کام کے مستقل انجام پانے پر دلالت کرتا ہے۔ اور کل کی گفتگو میں ہم بتایا تھا انا کا لفظ در حقیقت شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ جہاں پر بھی شک آ جاتا ہے وہاں متکلم، وہاں بات کرنے والا سامع کے ذہن میں بات کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے ذہن میں تخلیق پانے والے شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے ایسے الفاظ اور عادات کا استعمال کرتا ہے جو شک کو دور کر دیتے ہیں۔ جس کو ہم نے کل کہا تھا کہ اگر ابتدائے کلام یا کلام مستعنف ہو تو انا استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر وسط کلام میں آ جائے تو یہ انا جو ہے وہ انا بن جاتا ہے۔ توجہ رکھے گا، یعنی عربی زبان میں بھی ایک ہی یوں کہوں کہ حرف ہے کہ جو الف نون نون ہے، انا کبھی انا پڑھا جاتا ہے، کبھی انا پڑھا جاتا ہے، اپنی مرضی سے زیر کو زبر اور زبر کو زیر نہیں بنایا جا سکتا۔ تو توجہ رکھیے گا، جب ایک لفظ کو پڑھنے کے لیے کہ معنی بھی ایک ہو، اگر ابتدائے کلام میں آ جائے تو انا کہا جائے گا، جب وسط کلام میں آ جائے تو انا کہا جائے گا، جب ایک لفظ اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتا، اپنا معنی تبدیل نہیں کر سکتا، تو جس کو خدا اپنی بارگاہ سے نبی بنا کے بھیج رہا ہو، اس کی حکمت کے تحت اس کو کیوں اپنے جیسا انسان تصور کر رہے ہو؟ اس کو کیوں تصور کر رہے ہو؟ اس کو بھی فلسفے کے تحت سمجھا جائے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو کلام کے سننے سے پہلے توجہ رکھیے گا، ابھی میں نے کلام شروع نہیں کیا، لیکن میرے علم ہے کہ میرے سامنے جو میرا مخاطب موجود ہے، جو سامع موجود ہے، اس کے ذہن میں میری بات سے متعلق ایک شک اور شبہ آ سکتا ہے، تو وہاں پر میرے لیے ضروری ہے کہ میں وہاں پر ایسے الفاظ استعمال کروں کہ جو شک کو رفع کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ بارگاہ ربوی سے یہ ایک ارشاد ہو رہا ہے اور سند بن رہی ہے اور آیت بن رہی ہے تا قیامت کے لیے، تو فرمایا ان اللہ، یعنی یہ درود و سلام بھیجنا یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، یہ تو وہ کام ہے کہ جس میں تمہارا رب بھی شریک ہے، ملائکہ بھی شریک ہے، لہذا اس کو اپنے بس کا کام نہ سمجھو۔ یعنی یہ وہ امر ہے کہ جس میں خود خدا بھی شریک ہے اور ملائکہ بھی شریک، ان اللہ و ملائکتہو، اس کے ملائکہ، یصلون۔ اب یصلون میں بھی بحث ہے، میں بہت زیادہ یہاں نہیں رکوں گی، مسلسل ہر آن اور ہر لمحے مسلسل یہ کام ہو رہا ہے، تب وہ جو رکھے گا، لیکن یہ جتنا جتنا مسلسل کام ہو رہا ہے اس کی تعداد گزشتہ سے ما قبل سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تب وہ جو رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک پنکھا ہے، اس کی ایک سپیڈ ہے، ایک نمبر پہ کریں گے، دو نمبر پہ کریں گے، تین نمبر پہ کریں گے، چوتھے نمبر پہ کریں گے، پنکھا اسٹاپ ہو جائے گا، آف ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک نمبر پہ کیا تو بہت تیز دوڑے گا پنکھا، دو نمبر پہ کیا تو کم ہو جائے گا، تین نمبر پہ یہ کم ہو جائے گا، بھائی مسلسل ہوا تو دے رہا ہے پنکھا۔ یہ خدا کا درود بھیجنا پنکھے کی سپیڈ کی طرح نہیں ہے، توجہ، مشین کی طرح نہیں ہے کہ مشین تھک جائے یا اس کے بٹن آن آف کر کے اس کے درجات میں اضافہ کر دیا جائے، اس لیے کہ وہاں سے جو ابتدا ہوتی ہے پھر اس کی انتہا نہیں ہوتی۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا، اے اب جو ایمان لے آئے ہیں وہ تأسی کریں اللہ کی۔ ایک امر میں اللہ نے ہمیں اپنی تأسی اور پیروی کا حکم دیا ہے، وہ ہم درود بھیجنے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. دیکھو تمہارے دو کام ہیں، ایک یہ درود بھیجو، دوسرا یہ کہ تسلیم ہو جاؤ جیسے تسلیم ہونے کی طرح. کل اس پہ میں گفتگو کر چکا، اب بات آگے بڑھے گی. یہ آئے مجیدہ جس کو نماز مغرب کی تعقیب میں شامل کیا گیا ہے، یعنی خاص طور پر حکم ہے، مستحب حکم ہے کہ یہ آئے تلاوت کی جو مومنین تین مرتبہ اس پہ درود بھیجیں، مل کے درود بھیجیں وسمت محمد و آل محمد پر. اور پھر آیت اللہ تبارک صاحب تفسیر المیزان لکھتے ہیں کہ یہ درود بھیجنا اللہ کی پیروی کے تحت ہے، یعنی اللہ و ملائکہ بھیج رہے ہیں اور ہم بھیج رہے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے، استاد تفسیر آقای محسن قراتی، انہوں نے کہا اگر مینجمنٹ کو سمجھنا ہے، مدیریت کو سمجھنا ہے، نظم و نسق کو سمجھنا ہے، تو پھر اس آئے مجیدہ کے ذریعے سے مینجمنٹ کے بہترین اصول جو ہیں وہ نکالے جا سکتے ہیں، استخراج کیے جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا جو ٹاپ لیڈر مینجمنٹ ہے وہ کس کی؟ اس کائنات میں اللہ کی. اس کے بعد اس کی ٹیم ہے، آپریشنل ٹیم، وہ کون ہے؟ وہ ملائکہ ہیں. توجہ رکھیے گا، ان اللہ و ملائکہ. تو اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو خود ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میاں یہ کام کر لو، میاں وہ کام کر لو، آپ ادھر آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے. ان میں لیڈنگ، ہمارے لیڈر کون ہوتا ہے؟ اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو سب کو چلا رہا ہو. ہماری اچھا لیڈر کس کو مانا جاتا ہے؟ مینجمنٹ کس کو مانی جاتی ہے؟ کہ ٹائی لگا کر سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کھڑا ہو جائے اور سب کو امر کرتا رہے، سب کو آرڈر کرتا رہے. لیکن اللہ کی جو مینجمنٹ ہے، اللہ کی جو مدیریت ہے، اللہ کہتا ہے ٹاپ لیول سے شروع کروں گا. ٹاپ لیول میں سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، پھر ملائکہ ہیں، اس کے بعد یہ عام مسلمان ہیں. تو خدا نے کہا مینجمنٹ کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے تم کام شروع کرو، پھر آپریشنل ٹیم والے، اس کے بعد عام مومنین. تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، اور اے صاحبان ایمان تم بھی محمد پر درود بھیجو. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ان نبی، تب الف لام کے ساتھ نبی آیا ہے، صلو علیہ، یہ علیہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ اس لیے کہ میں نے کہا یہ بچوں کے ذہنوں میں یہ آیات ہونی چاہیے تاکہ ہم پتہ چلے کہ درود بھیجتے ہیں تو کیوں بھیجتے ہیں، اور آل محمد کو اگر شامل کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی کے بعد الف نون آیا ہے، الف لام نون بے اور چھوٹی یہ نبی، النبی جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں، لیکن النبی پڑھا جاتا ہے کیونکہ کچھ حروف قمری ہوتے ہیں، کچھ حروف شمسی ہوتے ہیں. حروف شمسی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ الف لام نہیں پڑھا جائے گا، شین جیسے ہے، آپ الشمس نہیں پڑھیں گے عربی میں، الشمس پڑھیں گے آپ، النور مثلا ان نور پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ کچھ حروف شمسی ہوتے ہیں اور کچھ حروف قمری ہوتے ہیں. شمسی وہ ہوتے ہیں جن کے آنے سے دوسری چیزیں مخفی ہو جاتی ہیں، اور قمری وہ حروف ہوتے ہیں کہ جو اپنی ان کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ کسی کو روکتے نہیں ہیں. توجہ رکھیے گا، یہ حروف ان کی بھی بڑی کیٹیگری ہے. علم تجوید میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ شمسی کون سے حروف ہیں، قمری کون سے حروف ہیں. یعنی ان میں بھی اگر علم الاعداد اور علم الابجد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو خود ان کی کیفیات بھی الگ الگ ہیں. توجہ رکھیے گا، ان کی کیفیات بھی الگ الگ ہیں، اور جب ان کی کیفیت الگ ہیں تو ان کی جو تاثیر ہوگی وہ بھی الگ ہے، اور جب تاثیر الگ ہے تو ان کی تربیت بھی الگ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ خدا نے حروف قمری و شمسی بنا دیے، مسئلہ ختم ہو گیا. نہیں، ہر ایک کے پیچھے حکمت ہے، ایک فلسفی، ایک فلسفہ ہے. ہم نہیں سمجھ رہے کہ حروف قمری کیا ہیں، حروف شمسی کیا ہیں، کیوں فلاں حروف کو اس کیٹیگری میں، کیوں فلاں حروف اس کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے. یعنی ان میں بھی تربیت کا پہلو موجود ہے. توجہ رکھیے گا، کسی موقع پہ ہمارے استاد مولانا جعفر نقوی صاحب فرماتے تھے، مثلاً ماں کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے مختلف زبانوں میں، اس میں ایک مٹھاس موجود ہے. مثلا مادر فارسی زبان میں، اردو میں ماں، ٹھیک ہے، مثلا عربی میں مثلا اوم کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اردو میں امی کہا جاتا ہے. یعنی دونوں لفظ ملتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا، بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، میم ادا ہوتا ہے. مادر ہو، مدر انگلش کا لفظ ہو، ٹھیک ہے، اوم ہو، امی ہو، ممی ہو، اما ہو، ماں ہو، انہیں سب یہ میٹھے الفاظ ہیں. یعنی قدرت نے در حقیقت جو اس کی مظہر رحمت ہے اس کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو خود مظہر رحمت ہوں، خود مظہر رحمت ہوں۔ اب اس میں بڑی تفصیل ہے، اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا میں، چونکہ مقامات محمد آل محمد تکوین و تشرین عرض کر رہا ہوں۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ النبی، یہ ال جو آیا یہ کیا ہے؟ عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ اگر آپ کے مسجد تو ایک مسجد کا تصور آئے گا، مثلا مسجد نبوی، مثلا عرض کرو میں کہوں یہ مسجد، میں کہوں مساجد، یعنی تین سے زیادہ مساجد، مثلا مساجد حیدرآباد، مثلا میں عرض کروں، یعنی تین سے زیادہ پر اطلاق ہوگا یہ لفظ۔ میں کہوں المساجد، اب عربی زبان کی وسعت دیکھیے، یعنی روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں سب میں نے ال کہہ کر ایک لفظ میں سمو دیا، توجہ رکھیے گا، مسجد ایک، مساجد تین سے زیادہ، المساجد یعنی روئے زمین پر جتنی مساجد ہیں۔ اسی طرح ایک الف لام جب آتا ہے وہ خاص کرنے کے لیے آتا ہے، وہ مخصوص کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے الکتاب، مثلا کتاب کہیں آپ، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، عام کتاب ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کسی ذات سے مخصوص ہو جائے توجہ رکھیے گا، مثلا کو میری کتاب، میں چونکہ مشخص ہوں مجھ سے جو منسلک ہو جائے گی چیز وہ بھی خاص ہو جائے گی، مثلا میں کو کتاب، تو آپ کے ذہن میں عربی کی، فارسی کی، سندھی کی، انگلش کی، چھوٹی بڑی مختلف کتابیں آئیں گی، لیکن میں میری کتاب، مثلا کوئی خاص کتاب میرے سمجھ کے میری کتاب ہے، یعنی میری ذات کے مخصوص ہے، خاص ہے، چونکہ یہ کتاب منسلک ہو گئی لہذا اس کو کیا کہا ہے، یہ بھی خاص ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا ایک اصول مل گیا، جب نکرہ معرفت کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس میں بھی معرفہ کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کتاب جب تک تنہا استعمال کی جا رہی تھی تو وہ عام تھی، لیکن جب کسی شخصیت سے، جب کسی جگہ سے یا چیز سے منسلک ہو جائے، معرفہ سے مل جائے، تو اس میں بھی معرفہ کی صلاحیت منتقل ہو جاتی ہے، وہ بھی معرفہ کی صلاحیت کسب کر لیتی ہے۔ اب یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے یہ عام نبی نہیں ہے، یہ وہ خاص نبی ہے جو تکوینن بھی نبی ہے، تشریعن بھی نبی ہے۔ یہ تکوینن، تکوینن کون؟ کہ جس کو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ مقامات عالیہ کہ جو محمد اور آل محمد کے لیے اللہ نے مخصوص کیے ہیں وہ مراد ہے، کیونکہ ہم ناقص انسان اپنے رسول کو اس مقامات تکوینی سے جدا کر کے تشریعی لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ تو کل عرض کیا تھا کسی کے نبی سوتا ہوا نظر آتا ہے، کسی کے نبی ہدیان میں مبتلا نظر آتا ہے، کسی کے نبی اقربہ پروری کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جو تکوینن کے ساتھ تشریعن بھی تسلیم کر لے تو وہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ کہہ کر اس نبی کی اس عظمت کو بھی یاد کرتا ہے جو عالم تکوین میں اس کے رب نے مقرر کی ہے اور عالم تشریع میں بھی یاد رکھتا ہے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ ایسے موقع پر کہ جب میں پانی پی رہا ہوتا ہوں تو ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، مثلا ایک دفعہ میں نے کہا آپ درود بھیج دیں، کسی نے نعرہ لگایا درود بھیج، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا درود پانی پی رہے ہیں تو کم سے کم خود بھی آپ اپنا میٹر خود چلا لیا کریں، یہ میٹر آپ چلائیں گے نا یہ آپ کے کام آئے گا۔ سرکار کی حدیث سنا رہا ہوں، روز قیامت ان اقوم عند میزان، میں اور روز قیامت جب ترازو نافذ کیا جائے گا، مقرر کیا جائے گا اعمال انسانی کو تولنے کے لیے، میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا۔ سرکار کہہ رہے ہیں، دیکھیں رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے نا، میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور جب دیکھوں گا کوئی مومن پریشانی میں ہے، جی گناہ کا پلڑ بھاری ہو گیا تو نیچے ہو گیا، نیکیاں اوپر چلی گئیں، اب یہ پریشان ہے کہ کروں تو کیا کروں، بھائی تم دے دو، ابا کہیں گے نہیں بیٹا جیسے ہو تم ٹھیک ہو، ہم اپنی پریشانی میں تم کہاں ہو، بھائی سے کہے گا، بھائی کہے گا نہیں بھائی ہم خود پریشان ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، بیوی سے کہے گا، بیوی کہے گی نہیں بھائی شوہر صاحب آج مجھے معاف کر دیجئے، باقی آگے جا کے دیکھیں گے، سب جو ہے پریشان ہوں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس کے دنیاوی اعمال میں سے جسے وہ بہت سبک اور ہلکا سمجھتا تھا ایک ایسا عمل لا کے اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈالوں گا کہ اچانک سے اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ عمل کہ جس کو دنیا میں بہت سادہ اور آسان سمجھتا تھا مجھ پر اور میری آل پر درود ہوگا۔ کہ جو وزن کے اعتبار سے سب سے زیادہ وزنی ہوگا، اور بھی چیزیں بیان کی گئی وزنی ہوگا، اس میں اخلاق بھی ہے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ تو خاص نبی ہے یہ، جو تکوینن بھی تشریعن بھی، اگر نبی کو تکوینی لحاظ سے چھوڑ دیا جائے تو پھر جو ہے وہ آپ کو تشریح لحاظ سے پھر ہر کوئی دعوی نبوت کرتا ہوا نظر آ جائے گا۔ نہیں، تکوینن اور تشریح دونوں کو ملا کے چلنا پڑے گا۔ تو ہم نے ایک عرض کی تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ عقل، پہلے میں حدیث پیش کروں چھٹے امام کی، کہ ان اللہ خلق المشیت بنفسہ، اللہ نے اپنے ارادے سے مشیت کو، ارادے کو، چاہنے کو خلق کیا۔ وہ خلق الاشیاء کلھا من المشیہ، اور پھر ہر چیز کو، ہر کائنات کی ہر چیز کو اپنی مشیت سے، اپنے ارادے سے خلق کیا۔ اور پھر کل ایک روایت میرے ذہن سے نکل گئی تھی جو آج تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، نہ آدم، نہ ہوا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ لوح، نہ قلم، نہ فرشتے۔ 424,000 سال حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے، بلکہ یوں کہو ملائکہ کی تخلیق سے پہلے، کیونکہ ملائکہ پہلے ہیں، آدم کی تخلیق بعد میں ہو رہی ہے، توجہ رکھیے گا۔ پھر ملائکہ کی تخلیق سے پہلے میکائیل و اسرائیل اور یہ فرشتے ہیں، ان کی تخلیق 424,000 اربع و عشرین و اربع مئہ الف عام، امام نے کہا 424,000 سال میں کچھ نہیں تھا، تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ اور پھر ہر چیز کو ان کے نور سے خلق کیا۔ یہ حدیث کا ایک خلاصہ عرض کیا۔ پھر سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ النور، سب سے پہلے میرے اللہ نے نور کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، قلم کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ العقل، عقل کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، میری روح کو خلق کیا۔ بس نور، قلم، عقل، میرا نور، میری روح، یہ پانچ چیزیں ہیں۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے، اب سادی نگاہ رکھنے والے انسان کہے کہ بھائی اللہ کا نور الگ ہے، قلم الگ ہے، عقل الگ ہے، رسول اللہ کا نور الگ ہے، رسول اللہ کی روح مبارک الگ ہے، لیکن اگر اس کو ایک حقیقت کے تناظر میں دیکھا جائے، توجہ رکھیے گا، ایک حقیقت تناظر میں دیکھا جائے تو اس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھنے کا انداز مختلف ہے۔ اسی حیدرآباد میں جب میں خانہ فرنگ میں تھا تو وہاں پر ایک فائن آرٹ کی کلاس ہوتی تھی، نقاشی کی۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک ماڈل کو کوئی بھی چیز، مثلا کرسی، گلدان، اس کو بیچ میں رکھ دیا جاتا تھا، اور مثلا 20 طالب علم فرض کیجئے چاروں طرف کرسی لگا کے بیٹھ جاتے، قلم و کاغذ ان کے ہاتھ میں، پینسل و کاغذ ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا اس کو اسکیچ کیجئے۔ جس کی تصویر کشی کی جا رہی ہے وہ کتنا ہے؟ ایک۔ طالب علم کتنے ہیں؟ 20۔ کتنے زاویے ہو گئے؟ 20۔ اس لیے کہ ہر انسان کی دونوں آنکھوں کا ایک ہی زاویہ ہوگا، توجہ رکھیے گا، 20 زاویے۔ اب جب تصویر بنی تو کیا ہوا؟ 20 زاویے۔ 20 زاویوں سے ہر طالب علم نے اپنی جگہ پر کہا میں نے اس کی تصویر کشی کی ہے، دوسرے کہے کہ میں نے۔ چیز ایک ہے، شے ایک ہے، کتنے اینگل سے دیکھی جا رہی ہے؟ 20 اینگل سے۔ تو کتنی تصویریں بنی؟ 20 تصویریں۔ پتہ چلا حقیقت ایک ہوتی ہے، دیکھنے کا فرق اسے مختلف کر دیتا ہے۔ سرکار یہی تو فرما رہے، میری حقیقت کو اگر تلاش کرنا چاہو گے، اللہ کے نور میں دیکھو گے تو محمد کا جلوہ نظر آئے گا، اگر عقل میں دیکھو گے محمد کا جلوہ نظر آئے گا، اگر عقل میں دیکھو گے تو محمد کا نور نظر آئے گا، اگر میری روح اور جسم میں دیکھو گے تو محمد کا جلوہ نظر آئے گا۔ تو پتہ چلا یہ تعبیریں مختلف ہیں، حقیقت ایک ہی ہے جسے نور محمدی کہا جاتا ہے۔ مل کے درود بھیجا جذبات محمد و آل محمد۔ عقل پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ آدم کے ساتھ عقل بھیجی گئی، اور عقل جب چلی تو ادب اور علم بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے، اور پھر آپ کی خدمت نور، اللہ نور السماوات، اللہ زمین و آسمان کا نور، 24,000 سال تک کچھ نہیں تھا، وہ صرف محمد مصطفیٰ کا نور تھا، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات کا، اور پھر مولا کائنات سے یہ نور چلا ہے۔ اور پھر آپ کی خدمت عرض کیا تھا کہ شہزادی کونین کا نور خدا نے اپنی عظمت سے خلق فرمایا ہے، توجہ رکھے گا۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ القلم۔ القلم کیا ہے؟ قلم جس سے لکھا جاتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ کل اس کو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن بات رہ گئی تھی، لہذا آج اس کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ اول ما خلق اللہ قلمہ، خدا نے سب سے پہلے قلم کی۔ یہ قلم کیا ہے؟ مثلا اگر میں نے کسی موقع پہ مثال دی تھی نوجوان بچوں کو سمجھانے کے لیے، ہماری یہ تین ولایتیں ہیں، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، اور مولا کائنات اور ان کی اولاد سے تمام ائمۃ طاہرین علیہ السلام کی ولایت۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے بس، اس کے بعد رسول ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت روح میں زکات دیتے ہیں۔ یہ تین ولایت ہیں، اور مولا کائنات کی ولایت کے ساتھ ساتھ توجہ رکھیے گا، کس کی ولایت ہے؟ امام حسن کی، امام حسین کی، اور پھر بقیہ ائمہ طاہرین کی۔ اگر اس ولایت کو اللہ کی اور رسول کی ولایت کے تسلسل میں نہ دیکھا جائے، منہا کر دیا جائے علی کی ولایت کو ان دو ولایتوں سے، تو پھر مولا کائنات کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ علی کی ولایت اللہ کی اور رسول کی ولایت کے ذیل و ضمن میں ہی مانا دے گی، اسی لیے کہتے ہیں وہ خلیفتہ بلا فصل، توجہ رکھے گا، علی خلیفہ بلا فصل ہیں، کیونکہ تکویناً وہاں سے ولایت چلی ہے، محمد تک پہنچی، محمد سے یہاں تک پہنچی۔ تو مثال یہ تھی کہ ایک طالب علم ہے کہ مولانا آپ اس پہ سگنیچر کر دیجیے، میں کہوں گا بیٹا آپ نے کس سے لکھی درخواست؟ کہ قلم سے۔ میں نے کہا قلم تو نہیں لکھتا، تو وہ کہے گا نہیں مولانا، لکھی تو نوک نے ہے، نوک قلم نے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قلم کے تین حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا بدن ہوتا ہے، ایک اس کی روشنائی ہوتی ہے، اور ایک اس کی نوک ہوتی ہے۔ یہ جو بدن قلم ہے، یہ اس روشنائی کو، یہ ریفل کو اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے اور نوک تک پہنچاتا ہے، نوک سے وہ سیاہی کرتاس پر پھیلتی ہے، پھر تحریر لکھنی شروع کر دیتا ہے قلم۔ تو پتہ چلا یہ تینوں ولایتیں، اب مثال کی حد تک تو قلم کا بدن ہو اور ریفل نہ ہو تو قلم کا بدن عاجز نظر آتا ہے، تب جو رکھے مثال کی حد تک۔ میں چونکہ ولایت کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تینوں ولایتیں کس طرح کام کرتی ہیں، مثال کی حد تک قلم عاجز نظر آئے گا کہ اگر ریفل نہ ہو تو قلم کا بدن بیکار ہے، یا ریفل ہو بدن نہ ہو تو ریفل بیکار ہے، یا بدن ہو ریفل ہو اور نوک نہ ہو تو پھر جب بھی بیکار ہے، یعنی تینوں مل کر ایک کریں گے۔ لیکن اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور علی کی ولایت ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کی ولایت کے بعد اگر رسول کی ولایت نہ ہو تو اللہ عاجز ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ کی ڈیزائننگ ایسی ہے، اس ولایت کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ اللہ کی ولایت علم کے بدن کی مانند ہے کہ جو کل کائنات کو سنبھالے ہوا ہے، اور یہ روشنائی، یہ رفل جو ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی در حقیقت وہ ولایت ہے کہ جس میں اللہ نے سب کچھ سمو دیا ہے کہ کل کا کل لا رجم ولا یابس محمد کی ذات میں ہے۔ اور جب یہ دونوں ولایت مل جائیں، یعنی قلم کا بدن اور قلم کی رفل مل جائے، تو یہ روشنائی نو کے قلم تک منتقل ہوتی ہے، اس نو کے قلم کو علی کی ولایت کہا جاتا ہے۔ اب آخر میں قلم جھکے گا،
قلم لکھے گا، لکھتا قلم کی نوک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ لکھتا قلم ہے، تو لکھتی علی کی ولایت ہے اور اللہ کی ولایت محمد کی ولایت ساتھ ہوتی ہے۔ اب اگر علی کی ولایت کو جدا کر دیا جائے تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ لہذا تکویناً و تشریعاً ہمیں یہ ماننا پڑے گا۔ وہ بات آ گئی ہے تو نوجوان بچوں کے لیے ایک مثال عرض کروں کہ فزکس میں ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے کنڈکٹر اور انسولیٹر کا۔ کچھ اجسام ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر سے برقی رو گزرنے دیتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنے اندر سے برقی رو گزرنے نہیں دیتے۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں وہ پاس نہیں کرنے دیں گے۔ مثلا کپڑا برقی رو گزرنے نہیں دے گا اپنے اندر سے، پلاسٹک ہے، ربر ہے، لکڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ اجسام ہیں، یہ وہ باڈیز ہیں جو در حقیقت کیا ہیں، انسولیٹر ہیں، یعنی اپنے اندر سے برقی رو گزرنے نہیں دے۔ کتنا ہی بڑا آپ بجلی کا جھٹکا دے دیں، یہ ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہیں، ادھر سے ادھر نہیں جائے گی۔ لیکن کچھ ایسے اجسام ہوتے ہیں جو اپنے اندر سے برقی رو بہت آسانی سے گزرنے دیتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کنڈکٹر، یعنی کنڈکٹ کر لیتے ہیں، متصل کر دیتے ہیں۔ اب اگر اس کو تھوڑا سا ایکسپیریمنٹل انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں، ایک حصہ یہاں پر ہے، ایک حصہ یہاں پر ہے، دائنے ہاتھ تک ایک تار آ رہا ہے، وہ یہاں رک گیا، پھر میرے بائیں ہاتھ سے یہاں سے تار شروع ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہاں سے برقی رو کو وہاں تک پہنچانا ہے، تب جو رکھے گا۔ مثال اگر سمجھ میں آ جائے گی تو پھر فضیلت کا نقطہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ الیکٹریسٹی کو رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ تک پہنچانا ہے، لیکن بیچ کا حصہ خالی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دنیا کا بہترین کپڑا لا کے رکھ دیجئے بیچ میں کہ بھائی برقی رو یہاں سے پاس ہو جائے، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ آپ بہترین لکڑی لا کے رکھ دیجئے، شیشم کی لا کے رکھ دیں، کوئی بھی لا کے رکھ دیں، مہنگی سے مہنگی، نہیں ہوگی۔ بہترین ربر، بہترین پلاسٹک، کچھ بھی لا کے رکھ دیں کہ جو اپنے اندر سے نہیں گزرے، کیوں؟ کیونکہ اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ برقی رو کو گزرنے دیں۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اس دھات کو رکھا جو اس دھات جیسی ہے، تو جو ہے دھات جیسی ہے، تو وہ جیسی پہ ذرا سملر ہونا نا، جیسی پہ ذرا، جو دھات جیسی ہے، کوئی بھی دھات ہو، دھات جیسی ہے، یعنی دھات کی پراپرٹیز اور خواص اور کیفیت اس میں موجود ہیں۔ جیسے ہی آپ نے اس دھات جیسی چیز کو، چونکہ جو کرنٹ آ رہا ہے وہ نظر تو نہیں آتا، جب چھوئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کتنے وولٹ کا، اس کو 14 طبق روشن ہوں گے، لیکن جب تک تار کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا، پھر یہاں تک پہنچا، جیسے ہی آپ نے بیچ میں یہاں جو دھات تھی اور یہاں جو دھات تھی، جیسے ہی بیچ میں آپ نے اس دھات جیسی چیز کو رکھا، فوراً کرنٹ کیا ہوگا، ادھر سے پاس ہو کر ادھر آگے فارورڈ ہو جائے گا۔ اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو کلمے کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل۔ یہ بلا فضل کیوں کہتے ہیں؟ اگر نبوت کے بعد امام نہ ہو تو اللہ کی ہدایت، اللہ کی کتاب، اللہ کا نور جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو بیچ میں آ رہا ہے اگر نبی جیسا نہ ہو تو پھر نور کو ادھر پہنچا نہیں سکتا، پہنچا نہیں سکتا۔ اب بیچ میں کسی بھی بڑی رضی اللہ کو لے آؤ، کسی بھی بڑے انسان کو لے آؤ، بیچ میں لانے سے ادھر کی ہدایت ادھر آ نہیں سکتی، اس لیے کہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے لیے تو کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے، ہدایت نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد آل محمد پر۔ تو ثابت ہوا فزکس ایکسپریمنٹ سے کہ اسی جیسا کوئی وجود ہو کہ جو نور الہی کو امت تک پہنچا دے، تو علی وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے محمد کے نور سے خلق فرمایا ہے۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ لہذا کل جیسے میں نے عرض کی تھی روایت کے دو حصے، مولا علی نے کہا میں اور محمد مصطفیٰ ایک نور تھے، پھر خدا نے کہا ان یرید ان یشق منا، دو حصوں میں تقسیم، کن لنصف کن محمدن، ایک کو کہا محمد ایک کو کہا علی، پھر دونوں مل گئے. پھر فرمایا رسول نے فرمایا لا یعدی عنی الا علی. توجہ اس جملے پہ غور کیجیے گا، میری مسئولیت میری ذمہ داری علی کے سوا کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا. یہ مقامات، یہ ہیں مقامات تکوینی آل محمد، یعنی میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اسی لیے تو انفسنا کی منزل پر رسول علی مرتضیٰ کو لے کے جا رہے ہیں، انفسنا کی منزل پر لے آئے ہیں. لہذا یہاں پہ کہا لا یعدی عنی الا علی، میری ذمہ داری علی کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور یہ وجہ ہے جب سورہ توبہ کی ابلاغ کا حکم ہوا تو پہلے کسی اور صحابی کو بھیجا، پھر آدھے رستے سے بلوایا، کہا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف ابلاغ یعنی قرأت کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ایک وظیفہ الہی ہے جس کو وہی ادا کر سکتا ہے جو جن سے رسول سے ہوا کرتا ہے. مل کے ضرور بھیجا عظمت محمد و آل محمد. تو یہ اہل بیت ہیں کہ جن کے مقامات محمد علی محمد کے مقامات جڑے ہوئے متصل ہیں، یہ تین ولایتیں ہیں. تو پھر فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے میرے نور کو خلق کیا. نور کیا ہے؟ مظہر لنفس ہی، ظاہر لنفس ہی، مظہر لغیر ہی. نور کیا ہے؟ خود اپنی حیثیت اپنے وجود میں اپنی کیپیسٹی میں ظاہر ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے اور دوسرے کو روشن کر دیتا ہے. دوسرے کو روشن کر دیتا ہے، دوسرے کے لیے ایسی روشنی دیتا ہے کہ اس کے لیے ویو جو ہے، جو دیکھنے کا منظر ہے وہ روشن ہو جائے. اپنے لیے روشن ہے، بلب ہے روشن ہے، وہ آپ کو روشنی دیتا ہے. یہ عام نور ہے، توجہ رکھیے گا. لیکن جو خاص نور ہوتا ہے اس میں ایک اور صفت موجود ہوتی ہے. یہ عام نور ہے، آپ کوئی بھی نور اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ خود روشن ہوگا اور جو سامنے کی چیز ہے وہ آپ کے لیے روشن کر دے گا. لیکن جو خاص نور ہے، توجہ رکھیے گا، ان نوری خلق اللہ اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا. اب یہ نور کیا ہے؟ مظہر لنفسہ ہی، ظاہر لنفسہ ہی، مظہر لغیرہ، اپنے لیے روشن اور دوسرے کے لیے روشن کرنے والا. لیکن جو خاص نور ہے اس میں ایک اور صفت پیدا ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انارہ یا انارتن. انارتن یعنی اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو بھی اپنے جیسا بنا لیتا ہے. بلب، آپ بلب کے ساتھ رکھ دیں، ایک بلب روشن ہے، دوسرا بلب خاموش ہے، بجھا ہوا ہے، آف ہے. آپ جتنا بھی ملائیے، دس سال تک رکھیے، وہ آف بٹن، آف بلب روشن نہیں ہوگا، آن نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بلب میں صلاحیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی ذات میں تو روشن ہے، آپ کو روشنی دکھا رہا ہے، لیکن یہ دوسرے کو روشنی نہیں بخش سکتا، دکھا سکتا ہے بخش سکتا. انارہ وہ صلاحیت ہے کہ جس میں وہ خود بھی روشن، دوسرے کی بھی روشنی دے اور دوسرے کو روشنی بخش بھی دے. اس لیے اللہ نے کہا اے حبیب ہم نے آپ کو سراجن منیرا کہا ہے. آپ صرف سورج نہیں ہیں بلکہ وہ سورج، وہ شمس ہیں کہ جو دوسروں کو روشنی بخشتے ہیں، دوسروں کو روشنی بخشتے ہیں. اب میں دو واقعات عرض کر رہا ہوں. مولا کائنات کا حرم ہے نجف اشر میں، انشاءاللہ خدا آپ کو زیارت کرائے. اگر آپ ایسے الہی امین کہیں گے تو امام نے کہا کہ مردہ دلوں سے جو دعا نکلتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آپ کو مولا کے حرم کی زیارت کرائے، ماشاء اللہ. ایسی ہوتی نا، پتہ چلے آپ کو بھی. آپ نے کہا ارے مولانا کہاں، ابھی تو دوسری ویکسینیشن بھی نہیں لگی، ابھی تو پاسپورٹ ملے، کون کہاں جائے گا. ادھر سے اشارہ ہو جائے تو پھر کچھ دیر نہیں ہوتی بھائی. خدا نے کہا نا کون فیکون، ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے. انما امرہ اذا اراد اللہ شیئن، سورہ یاسین آخری آیات، انما امرہ اذا اراد اللہ شیئن کون فیکون، جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کا ارادہ کرے ہو جاتی ہے. یہ فیکون کیا ہے؟ فیکون یعنی پس کے جملے میں آتا ہے، یعنی رزلٹ دینے کے آتا ہے. اللہ نے ارادہ کیا ہو جا، پ پس وہ ہو جاتی ہے، یعنی پے سین سے پہلے بھی، یہ پے سین پس فا مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، یعنی یہ پے سین میں جو ٹائم لگا ہے، جو وقت درکار ہوا ہے، اس سے پہلے خدا کے اراد و مشیت سے جو ارادہ ہوا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اذ ابتلا ابراہیم ربہ، توجہ رکھے گا، جب اللہ نے افا سمجھ میں آ گیا، فا یعنی پس یعنی فوراً، یہ بھی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے یہ۔ اب کیا کہا، اذ ابتلا ابراہیم ربہ، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، جو اس کی بارگاہ سے نبی بن کر آتا ہے، جو ہدایت بن کر آتا ہے، جب اللہ اس کا امتحان لیتا ہے تو وہ پس و پیش سے کام نہیں لیتا۔ فأتمهن، فا یعنی پس، جیسے ہی امتحان لیا ابراہیم نے فوراً امتحان دے دیا، ادھر کا جیسے اللہ نے ارادہ کیا فوراً ہو گئی، ابراہیم کے امتحان لیا تو فوراً ہو گیا، تو فا کا معنی پتہ چل گیا کہ رزلٹ دینے کے لیے آتا ہے، جملہ بڑھانے کے لیے نہیں آتا، خطابت کے لیے نہیں آتا، خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے نہیں آتا، مسلمانوں کو غدیر خم کے میدان میں ٹائم بڑھانے کے لیے نہیں آتا۔ من کن تو مولا ہو کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک ارادہ الہی ہونے والا ہے، جس میں کن فیکون، فاتم ہن میں فا آیا ہے تاکہ جواب مل جائے۔ من کن تو مولا ہو، فہذا علی مولا کا جملہ بتا رہا ہے، اب تک میں جس جس کا مولا تھا اب اس کا علی مولا ہوگا۔ تو خدا کا جب ارادہ ہوتا ہے تو پھر، لہذا جب بھی دعا کریں زندہ دل سے کریں۔ مولا علی کا حرم ہے، ایک بچہ بالائی منزل سے گر گیا، اب اس کو ذرا سلو موشن میں آپ دیکھیے، گر رہا ہے ایسا ایسا، وہاں پہ ایک حمال ہے، حمال یعنی مزدور جو دوسروں کے سامان اٹھا کر، اسے ہماری عرف عام میں قلی کہا جاتا ہے، جو ریلوے اسٹیشن پہ آپ کو مل جاتے ہیں، حمال یعنی اٹھانے والا، حمل کرنے والا، یہ کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ بچہ بالائی منزل سے گر رہا ہے، اس نے کہا قف، رک جا وہیں، توجہ رکھیے گا، رک جا وہیں، میں انارہ ثابت کر رہا ہوں، نور عام نور ظاہر ہے لنفسہ ہی، مظہر لغیرہ، خود روشن ہے دوسروں کو روشنی دے دیتا ہے، دکھا دیتا ہے، انارہ کیا ہے، روشنی بخشتا ہے، توجہ رکھے گا، سراج المنیرہ، آپ صرف روشن نہیں ہیں، روشنی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تب روشنی بخشنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اپنے جیسا بنا لیتے ہیں، ان کا ہاتھ کیمیا گر کی مانند ہوتا ہے، جس دھات پہ لگ جائے اسے سونا بنا دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا، اس نے کہا کہ وہیں رک جا، بچہ وہیں معلق ہو گیا، توجہ رکھیے گا، اس کے بعد پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، بچے کو بہت احترام سے اتارا اور ماں کے سپرد کر دیا، چلا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے، توجہ رکھیے گا، بھائی یہ کیا ماجرا ہے، تو تو بہت بڑی اللہ ہے، تو تو بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، اس نے کہا نہیں جناب، میں تو ایک عام سے انسان ہوں، مزدور ہوں۔ کہا یہ صلاحیت کیسے آئی، کہا کہ میں نے ہمیشہ، اللہ نے جب مجھے حکم دیا میں نے کہا یس اللہ، لبیک یا اللہ، آج جب میں نے کہا کہ خدا میری سن لے تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی۔ یہ ہے ولایت، کہ علی کے ساتھ مل کر، اور پھر حضرت حبیب اور حضرت میثم میں تمار علیہم السلام، دونوں پر درود و سلام ہو، گفتگو کر رہے ہیں، ایک دفعہ اور مل کے درود بھیجو، محمد و آل محمد، حضرت میثم تمار اور حضرت حبیب موجود ہیں کوفے میں، گفتگو ہو رہی ہے، لوگ بھی موجود تھے، غالباً مسجد کوفہ ہے۔ تو حبیب نے کہا اے میثم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، دیکھیے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کون، حبیب ابن مظاہر، نبی نہیں، امام نہیں، معصوم نہیں، عام انسان ہے، صحابی ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کہ تم فلانی کے گھر پر دار پر چڑھائے جاؤ گے، توجہ ہے، تم فلانی کے گھر پر دار پر چڑھائے۔ حضرت حبیب مسکرائے، حضرت حبیب نے کہا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم فلانی کے گھر پر دار پر چڑھائے جاؤ گے۔ حضرت میثم بن تمار نے کہا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم علی کے فرزند حسین کی محبت میں کربلا میں قتل کیے جاؤ گے۔ اب دیکھیں نا کہ دونوں کا اتصال کہاں سے ہے، اتصال کہاں سے؟ انارہ یعنی روشنی بخشتا ہے، روشنی دیتا نہیں ہے، بخش دیتا ہے، توجہ رکھے گا۔ جب یہ چلے گئے تو لوگ بڑے پریشان، جناب یہ پتہ نہیں، معذرت کے ساتھ عرف عام میں کہتے ہیں نا، بڑی لمبی لمبی کہہ رہے تھے۔ یہ حضرت رشید رشید حجری وہاں آئے، لوگوں نے کہا بھائی تم نہیں تھے یہاں، دو آدمی آئے بڑی لمبی لمبی کہہ رہے تھے۔ بہرحال وہ جملے تو میں ان شخصیت کے لیے استعمال نہیں کر سکتا جو عرفاً اردو میں استعمال کیے جاتے، بڑی لمبی لمبی کہہ رہے تھے، یعنی بس لمبے لمبے دعوے۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا ایک حبیب تھے، ایک می سمت عمار تھے، می سمت عمار نے حبیب کو کہا، حبیب نے می سمت عمار کو۔ تو جناب رشید حجری ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کا سر کوفے کے لیے لایا جائے گا، اور جو لائے گا وہ اتنے درہم میں لائے گا۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ان سے منسلک ہو جاتی ہیں، منیت کی منزل پہ آ جاتی ہیں، توجہ رکھے گا۔ اس لیے کہ سلمانو من اہل البیت، بات آ گئی تو سلمان کی ایک عرض کرو، مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ یہ ہے مقامات اہل بیت، کہ ان کو سمجھنا ہے کہ یہ انارہ کرتے ہیں، بخشتے ہیں۔ حضرت سلمان کو رسول اللہ نے انگوٹھی دی، سلمان اس پہ لا الہ الا اللہ کندہ کروا کے لے آؤ، کندہ یعنی حق کروانا، ہے کا بڑی ہے سے، یعنی کندہ کروا لو، کھدوا کے لے آؤ۔ ابھی بعض اوقات بچوں کو بتانا پڑتا ہے، وہ ساری مجلس ختم ہو جاتی ہے، وہ کندہ کرانا جو ہے وہ یاد نہیں رہتا۔ دلاب فکار کا مجھے شعر بڑا یاد آتا ہے کہ ایک یونیورسٹی میں کسی سوچ سوٹ پوش سے میں نے کہا جناب ہے کوئی سارجنٹ، کہنے لگے جناب سے مسٹیک ہو گئی، آئی ایم ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ، اردو کا حال یہ ہو گیا ہمارا۔ تو بار بچوں کو سمجھانے کے لیے مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ سلمان اب جو منیت کی منزل پہ آ جائے، جو علی سے متصل ہو جائے، وہ روشنی حاصل کر لے، جذب کر لیتا ہے۔ جیسے فزکس کا لا ہے نا، دو چیزیں اگر ایک دوسرے کے برابر میں رکھی ہیں تو ایک دوسرے کی پراپرٹیز کو لیتی ہیں، ٹرانسفر کرتی ہیں، تبادلہ کرتی ہیں، توجہ۔ دو چیزیں ایک ساتھ ہوں، کوئی بھی پتھر ہو، جماد ہو، نبات ہو، انسان ہو، دو چیزیں جو میٹر میں آتی ہوں وہ ایک دوسرے کی پراپرٹیز کو لیتی ہیں، گین کرتی ہیں اور اپنی پراپرٹیز دیتی ہیں۔ جیسے جذب کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کپڑے میں ہوتی ہے، اسپنج میں ہوتی ہے، لیکن ایک حد تک ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اسپنج یا کپڑا مثلا اگر 3 کلو پانی میں 1 میٹر کپڑا ڈالا جائے تو جتنی کپڑے میں صلاحیت ہے وہ اتنا ہی جذب کرے گا، اسپنج اتنا ہی جذب کرے گا، مکمل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کیپیسٹی نہیں، گنجائش نہیں ہے۔ جذبہ وہ صلاحیت ہوتی ہے جسے جذبات ہم کہتے ہیں نا، جذبات جذب کرنے سے ہے، کہ ایک وجود دوسرے وجود کی پراپرٹیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، سمو لیتا ہے۔ اب مولا اب حضرت سلمان سے کہا سلمان جاؤ اور اس پر لا الہ الا اللہ کندہ کرا کے لیے۔ جناب سلمان گئے اور کہا کہ جناب اس پر لا الہ الا اللہ کندہ کر دو، تو جو لکھنے والے اسے لکھ دیا۔ پھر سلمان نے کہا ایسا کرو کہ یہ مجھے دے دو، لے کے آ گئے۔ اب جو واقعہ وہ میں اب بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ کی خدمت میں انگوٹھی پہنچی، رسول سرکار نے دیکھا، کہا کہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، بہت اچھا۔ اس کے بعد نیچے لکھا تھا محمد رسول اللہ، سرکار حیرت سے کہ بھائی یہ تو میں نے نہیں کہا تھا، توجہ رکھیے گا، یہ تو میں نے نہیں کہا تھا۔ سلمان کہا کہ سرکار اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو آپ سے پہچاننا ہے۔ تو دل نے کہا جب لا الہ الا اللہ کہوں تو پھر محمد رسول اللہ کیوں نہ کہوں، تو لا الہ الا اللہ آپ کی مرضی سے، محمد رسول اللہ میری مرضی سے۔ پھر سرکار نے نیچے دیکھا، لکھا تھا علی ولی اللہ۔ اب سرکار مزید حیرت میں، کہا کہ یہ علی ولی اللہ کس کی مرضی سے؟ جبرائیل نازل ہوئے، کہا لا الہ الا اللہ آپ کی مرضی سے، محمد رسول اللہ سلمان کی مرضی سے، علی ولی اللہ اللہ کی مرضی سے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب مل جاتی ہیں تو پھر اہل بیت سے متصدق ہو، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بس آخری مثال عرض کروں نوجوان بچوں کے لیے اور آپ کی زحمت تمام کروں، یہ نور ہیں اہل بیت، اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخا۔ لہذا جب ان کو انسانی پہلو میں آپ دیکھیں گے، ہمارا ایک جگہ مجلس پڑھنے جاتا تھا چلا، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان بچوں کے ذہن خراب ہو جائے, بھائی مولا علی تو نور ہیں, اور نور ہیں تو پھر مولا علی کے خون کیوں نکل رہا ہے, تکلیف کیوں ہو رہی ہے مولا علی کو, مولا علی کے تیر نکالا جا رہا ہے تو پھر تکلیف کیوں ہو رہی ہے, تکلیف نہیں ہو رہی, نور ہے, نور سے مراد یہ نور ہے نعوذ باللہ کہ جس میں سے ہاتھ آر پار ہو جاتا ہے, اب یہ لائٹ ہے, لائٹ میں سے آپ ہاتھ گزار رہے ہیں. اب نوجوان بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جائے اہل بیت تو نور ہے جناب, کیا خون ہوتا ہے, کیا شہادت ہوتی ہے, یعنی اس طرح کہہ کے ہم آئمہ کی شہادت پر پردہ ڈال رہے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ نور ہیں, لیکن نور کیا ہے, کیسے ہیں نور, ان کی حقیقت نورانی ہے, اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجازہا ولم تلبسک من مطلہمۃ ثیابہا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے, توجہ, کہاں, باپ کی سلووں میں, ماں کے پاکیزہ رحموں میں, جہاں کسی دنیا کی کوئی نجاست آپ کے قریب نہیں آ سکتی تھی. فجعلکم انوارا, زیارت جامع کبیرہ دسویں امام کا تحفہ ہے, اللہ نے آپ کو نورانی خلق کیا ہے. یہ بڑی خوبصورت بحث ہے, انشاءاللہ کل موقع ملے تو اس کو عرض کروں گا کہ ہمیں اس بحث میں الجھا دیا جاتا ہے, اور پھر ہم ان بحثوں میں الجھ کر اہل بیت کے جو فضائل ہیں, جو مصائب ہیں, جن کو پیکر خاکی میں بھیجا گیا حقیقت نورانی اور عرفانی کے ساتھ, ہم در حقیقت ان کی شہادت کے منکر ہو رہے ہیں, ہم حضرت محسن کی شہادت کے منکر ہو رہے ہیں, ہم جناب امیر المومنین اور مولا کائنات اور ائمہ طاہرین کی جو صعوبت انہوں نے برداشت کی, جو سختیاں برداشت کی دین کو بچانے کے لیے, دین کو نافذ کرنے کے لیے, ہم ان کے منکر ہو رہے ہیں. لہذا نوجوان بچوں کو ان بحثوں میں غور و خوض کرنا چاہیے تاکہ اہل بیت جو نور ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اس کو کھولنا چاہیے. مل کے درود بھیجے حضرت محمد و آل محمد. بس آخری مثال کہ انارہ یعنی اپنے جیسا بنا لیتے ہیں, اب جس میں جتنی صلاحیت ہوگی وہ جذب کرتا چلا جائے گا, اگر سلمان ہوگا تو منیت کی منزل پہ آ جائے گا, اور اگر فضہ ہوگی تو فضہ حسین اور حسین کے گھرانے کی عظمتوں کو ایسا جذب کرے گی کہ کربلا کے بعد 30 سال تک قرآن سے گفتگو کرتی رہی ہے. 30 سال تک جناب فضہ نے قرآن سے گفتگو کی ہے. جس میں جتنی ظرفیت ہے پھر وہ ویسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے. اب کیا ہوا, نوجوان بچوں کے لیے عرض کروں, اب تو خیر یو پی ایس کا اور جنریٹر کا دور ہے, آج سے 30 سال پہلے جب لائٹ جاتی تھی تو سب سے پہلے کیا ہوتا تھا, شمع لے کر آؤ, یاد ہے یا نہیں, ماشاءاللہ سے یاد ہے, تو شمع لائی جاتی تھی, وہ نہیں تو محلے میں خالو کی دکان ہوتی تھی, کوئی نہ بیچارے سارے محلے کے خالو ہوتے تھے, چاچا ہوتے تھے, وہاں سے جا کے شمع آ گئی. تو ہمیں اپنا بچپن بڑا یاد ہے. آج کل کے بچے جو ہیں وہ بڑے مظلوم ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ بچپنا کیا ہوتا ہے, واقعہ انجوائے کرنا کیا ہوتا ہے لائف کو. ان کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس دی تھی موبائل کی, وہ سر جھکا وہ رائٹ اور لیفٹ ہو رہا ہے, اسی میں کرکٹ کھیل رہا ہے, اسی میں جو ہے کیرم کھیل رہا ہے, اسی میں سب کچھ کر رہا ہے. ورزش اس کی کیا ہے, بس سر کو ہلانا ہے. وہ کسی نے کہا 2021 کی جو روحیں اوپر پہنچیں تو فرشتے بڑے حیران سے دیکھ رہے تھے, یہ کون سی مخلوق آ گئی, کہیں گے کیا بھائی کہاں سے آ رہے ہو, نہیں یہ 2000 کی مخلوق ہے, 2000 کے مرومین ہیں, کیا کہ ہاتھ جو ہیں ان کے ایسے ہیں, سر جو جھکا ہوا ہے اور ہاں ہوں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جب 24 گھنٹے موبائل میں جوتا رہے گا اور وہ کون سا پب جی گیم ہوتا ہے اس کو کھیلتے کھیلتے مر جائے گا تو یہی ہوگا, اس کی روحوں کی شکل بھی ایسے ہی ہوگی. پہلے میں کہ ضرور بھیجے محمد والے محمد پر, یہ واقعی ہم نے انجوائے کیا ہے بچپن کو, کھیلے ہیں, کودے ہیں, ایکسرسائز کی. آج کل کے بچوں کو ہم نے ڈیوائس دے دی, چلو جی بس یہی کرکٹ, یہی میدان, یہی تمہارا سب کچھ ہے, وہ اسکور بتائے گا تمہیں, ٹرافی بھی مل جائے گی تمہیں, سب کچھ ہو جائے گا. تو وہ لائٹ کا جانا بڑا ایک انجوائمنٹ ہوتا تھا. تو ہمارے ایک مرحوم پڑوسی تھے تو وہ پورے محلے کو جمع کر لیتے تھے, ایک مطلب واقعی ایکٹیویٹی ہوتی تھی لائٹ کا جانا بھی. تب اس لیے بتا رہا ہوں نوجوان بچوں کو کہ یہ موبائل سب کچھ نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس اسکرین کے بیچ بہت سی سازشیں ہیں, بہت سی سازشیں جو آپ کو ایسا ایسا آپ کے فیس سے, آپ کے عقیدے سے, آپ کے حلب ایسے دور کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی آ گئی تو سارے مسائل حل ہو گئے, ٹیکنالوجی آئی ہے لیکن بہت سارے مسائل بھی اس کے ساتھ ساتھ شروع ہو گئے ہیں. ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, انسانیت تنزلی کا شکار ہوتی جا رہی ہے. بہرحال تو اب کیا ہوتا تھا, شمع لائے گئے, اب شمع لا کے مطلب یہاں شمع رکھ دی ہے, اور اس کے بعد ہاتھ سے شکلیں بناتے تھے, دیوار پر اس کا عکس آتا تھا, یاد آ گیا ہوگا آپ کو، ہوتا تھا، اب کوئی مثلا کسی جانور کی شکل بنا رہا ہے، کوئی کسی پھول کی شکل بنا رہا ہے، اب اس میں ہوتا کیا تھا؟ نور کی صلاحیت کیا ہے؟ نور کی صلاحیت یہ ہے کہ جتنا جتنا آپ ہاتھ کو شمع کے قریب لے کے آئیں گے، آپ کے ہاتھ کا جو عکس ہے وہ دیوار پر بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ جی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجیے گا، جتنا جتنا آپ اپنے ہاتھ کو مرکز نور کے، سورس آف لائٹ کے قریب لے کر آئیں گے، آپ کے ہاتھ کا جو رزلٹ ہے یا سایہ ہے وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اور جیسے جیسے آپ اس سورس آف لائٹ سے، شمع سے، مرکز نور سے اپنے ہاتھ کو دور کرتے چلے جائیں گے، کیا ہوگا؟ آپ کے ہاتھ کا رزلٹ یعنی سایہ کیا ہوگا؟ عکس چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ دیوار کے پیچھے، دیوار کے ساتھ لگ جائے گا، اور آپ کے ہاتھ کا سایہ اور عکس جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کے نیچے دب جائے گا، ختم ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گا۔ اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو اہل بیت نور ہیں، یہ نور الہی ہیں جن کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ اب جو جتنا ان سے قریب ہوتا جائے گا، اس کے عمل کا سایہ اور عکس اتنا ہی بڑا ہوتا چلا جائے گا، جو ان سے دور ہوتا جائے گا اس کے عمل کا سایہ معدوم ہوتے ہوتے فنا و برباد ہو جائے گا، فنا و برباد ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں ان سے قریب ہونا، برباد پہ یاد آیا کہ برباد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں برباد ہو گیا، فلاں نے برباد کر دی۔ برباد کیا ہے؟ توجہ رکھے گا، کہتے ہیں جس کے پاس ولایت علی نہ ہو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ برباد کہتے کسے ہیں؟ برباد، توجہ، یہ فارسی کا ایک لفظ ہے، مرکب لفظ ہے، بر یعنی پر، آن، ٹھیک ہے، باد یعنی ہو، باد یعنی ہو کے معنی میں بھی آتا ہے، اور باد جو ہے وہ ہوا کے معنی میں بھی آتا ہے، توجہ رکھے گا۔ بر بات جس کے بر دشمن اہل بیت لعنت، بر محمد والے محمد صلوات، یعنی محمد والے محمد پہ صلوات، بر یعنی اوپر، دشمن اہل بیت پہ لعنت۔ اب بر کا مطلب سمجھا کہ بات یعنی ہوا، جسے باد نسیم، باد شمال آپ کہتے ہیں۔ بر بات یعنی روز قیامت جس کے پاس ولایت علی نہ، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آپ ریت کو، مٹی کو ہاتھ پر رکھیے اور اس کے بعد پھونک ماریے، کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے اس ریت کو برباد کر دیا، باد یعنی ہوا کے حوالے کر دیا۔ اب ہوا کے حوالے کر دیے تو کچھ نہیں بچا، ہتھیلی خالی کی خالی ہے۔ روز قیامت جس کے پاس علی کے فضائل نہ ہوں، علی کے کمالات نہ ہوں، علی کی ولایت نہ ہو، علی کی امامت نہ ہو، اس کے کل اعمال برباد ہو جائیں گے۔ مل کے درود و عظمت محمد آل محمد، بس آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ یہ ہے وہ نورانی ہستیاں کہ جن کو ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی کے تناظر میں دیکھنا ہے، نہ صرف ولایت تکوینی، نہ صرف ولایت تشریعی، ان کے مقامات عالیہ وہ ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد یہ مفروض طاعت ہوتے ہیں، ان کی اطاعت فرض ہوتی ہے، ان کی مخالفت حرام ہوتی ہے، ان سے جنگ کرنے والا کافر، ان کا انکار کرنے والا مشرک، فی درک اسفل من الجحیم، اور وہ جہنم کی وادیوں میں ہوگا۔ توجہ کون؟ کیونکہ ان مقامات کا بھی انکار کیا، تشریع لحاظ سے ان کی ولایت و امامت کو بھی نہیں مانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں جو لوگ، بلکہ جو کو پوری تاریخ آئمہ میں جو لوگ اہل بیت کے مد مقابل نظر آئے، خواب و رسول کے مقابل میں، خواب و رسول کی بزم سے کہیں مخالفت ہو، علی مرتضی علیہ السلام کے مقابل، شہزادی کونین یا حسنین کریمین اور بقیہ آئمہ کے مقابلے میں، جتنے لوگ نظر آئے وہ سب ممکن ہے کہ ان کی امامت کے قائل ہوں یا ان کی ولایت کے قائل ہوں، لیکن وہ ظاہری حد تک قائل تھے۔ جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اہل سنت کا ایک گروہ ولایت سیاسی میں اہل بیت کو شامل نہیں کرتا، وہاں پر بھی مولا کائنات کو چوتھا نمبر دیتا ہے، اور کہتے ہیں ہاں ولایت روحانی اور معنوی اہل بیت کو حاصل تھی، لہٰذا جتنی بھی ولایتیں ہیں، من کنت مولا وحدہ علی، مولا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی روحانی ولایت، اس میں کوئی بھی علی جیسا نہیں، علی کا پہلا نمبر ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب یہ مسئلہ نہیں ہے، جو ولایت تکوینی ہے وہی ولایت تشریعی کی بنیاد بنے گی، چونکہ آپ تفریق کرتے ہیں، اپنا جیسا کہتے ہیں، اور یہی اختلاف کا سبب بنتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے مقابل جو لوگ آئے، انہوں نے اہل بیت کے تکوینی فضائل کا اقرار نہیں کیا، ان کو ایک انسانی قالب میں دیکھا، ایک انسان کی صورت میں دیکھا، ایک مادے کی صورت میں دیکھا، بشر کی صورت میں دیکھا، اور پھر ان کے مخالف ہو گئے۔ اور کربلا پھر وجود میں آتی ہے. اور پھر کربلا میں نہ صرف یہ کہ کربلا وجود میں آئی بلکہ ایسے مصائب دیکھنے کو ملے کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے یہ لوگ صرف اہل بیت کے ظاہر کے دشمن نہیں تھے بلکہ یہ لوگ اہل بیت کے مقامات معنویہ کے دشمن تھے. آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ بچے بڑوں کی چپل پہن کے چلتے اور بڑی بھی شور مچاتے پھرتے پورے گھر میں. بچہ سمجھتا ہے کہ بڑوں کی چپل پہننے سے وہ بڑا ہو گیا, ہرگز نہیں. اسی طرح تاریخ میں کچھ پستہ قد افراد ہیں, کچھ کوہتا قد افراد ہیں کہ جن کے فضائل, جن کی پہنچ بھی مولا کائنات کے فضائل تک نہیں ہو سکتی تھی, اہل بیت کے فضائل تک نہیں پہنچ سکتے تھے. لہذا انہوں نے کچھ فضائل کو اپنے ناموں سے جوڑا اور مثلا ان کو معروف, مشہور و معروف کر دیا. کسی کی چپل پہننے سے بچہ بڑا نہیں ہوتا. تو کربلا میں در حقیقت صرف اہل بیت کو قتل نہیں کیا گیا, ان کی ولایت تکوینی کو قتل نہیں کیا گیا, ان کی ولایت تشریعی کو بھی قتل کیا گیا, ان کے مقامات تکوینی و تشریعی کو در حقیقت نشانہ بنایا گیا ہے. کربلا میں شبیہ رسول جناب علی اکبر, پتا تھا کہ یہ رسول جیسا, پھر بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ رسول سے بغض تھا. حضرت عباس کو کیوں قتل کیا؟ ہو بہو مولا کی شکل تھے, کیوں قتل؟ جانتے تھے کہ علی کی شکل ہے, علی کی کاپی ہے عباس علمدار. کیوں قتل کیا؟ علی کا بغض سینوں میں تھا. علی نے خیبر و بدر و احد و حنین میں ان کے باپ داداؤں کو مارا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ یزید نے یہ کہا تھا کہ کاش میرے آبا و اجداد ہوتے. یاد کر رہا ہے فقر سے, عالم کفر میں علی کی تلوار سے فنار ہونے والے آبا و اجداد کو یاد کر کے کہتا ہے کہ اے یزید تیرے آبا و اجداد ہوتے آج, اور وہ کہتا ہے یزید تیرا ہاتھ چھل نہ ہو, شاباش تو نے ہمارا بدلہ لے لیا. یہ مقامات معنوی اور مقامات روحانی اور مقامات سیاسی جو اہل بیت کے تو ان کا انکار تھا. اور پھر کربلا میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. آج 12 محرم ہے اور آج شہداء کربلا کا سویم ہے. اس کا سویم ہے کہ جو بے کفن ہے, اس کا سویم ہے جو 3 دن کا بھوکا پیاسا, اس کا سویم ہے جسے کفن نہ ملا. تصور کیجئے آپ نے 10 محرم کی صبح اذان سے پہلے سحری کی ہوگی کہ فاقہ رکھنا ہے, پریشانی ہوتی نا بھائی کیا کھائیں گے. پھر جناب 3 بجے 4 بجے, حالانکہ جو روایت کے الفاظ ہیں وہ عصر کے بعد کا مرحلہ ہے. میں کسی موقع پہ کہتا ہوں معذرت کے ساتھ, میں یہ جملہ رکی ایک جملہ کہتا ہوں, جو سب سے زیادہ قیامت کا وقت ہوتا ہے نا, قیامت جس پہ فاقہ شکنی کا حکم ہے, عصر کے بعد بھی آخر النہار کا حکم ہے. توجہ رکھیے, کیونکہ روزہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم اس قیامت کے وقت میں بریانی اور حلیم کے پیچھے ہوتے ہیں. جو سب سے زیادہ قیامت کا مطلب ہے حلیم کا ہے اور کھچڑا کا اور بریانی کا ہے, یہ ہمارا حال ہے, یہ ہے ہماری محبت. جو سب سے زیادہ قیامت کا وقت ہے اس وقت کہا ہے کہ تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ کیا کھائیں گے کیا پئیں گے. آپ تصور کیجئے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا انسان. ابھی کسی نے ایک کلپ مجھے بھیجا اور یہ اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا کہ 3 دن کی بھوک پیاس سے صرف انسان کے ہونٹوں پر کیا اثرات نمودار ہوتے ہیں. آپ کی نظر سے گزری ہوگی, سوشل میڈیا ایسا ہی ہے, دکھائے کہ ایک شخص کو ہونٹ دکھائے ہیں کہ جو پیاسا ہے, اور ایسا ایسا اس کے ہونٹوں پہ جو تری تھی وہ ختم ہونے لگی, پپڑی جمنے لگی, پپڑی جم کے وہ سخت ہو گئی, سخت ہو کے پھٹنے لگی, پھٹنے کے بعد اس میں سے خون جاری ہوا. تصور کیجیے کربلا کی گرمی, 3 دن کی پیاس. کربلا میں خاتون تھی کہ جو روزے میں رہتی تھی, یورپ سے آئی تھی. اس نے کہا کہ باقی زندگی حسین کے جوار میں گزاروں گی. اس سے کسی نے پوچھا تمہیں سونے کی فکر نہیں ہوتی, کھانے کی فکر نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کہ نہیں. کہا کیوں؟ حرم امام حسین کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ جو غریب ہے نا, یہ جو بے کفن ہے, جو بھوکا پیاسا مارا گیا, یہ اب اپنے شہر میں کسی کو بھوکا پیاسا رہنے نہیں دیتا. آج کس کا سویم ہے؟ آج اس کا سویم ہے. ہمارے یہاں طریقہ یہ ہوتا ہے, آج ایک نظر دلائی جاتی ہے, اس نظر میں ایک گلاس میں پانی رکھا جاتا ہے اور ایک گلاس میں شربت رکھا جاتا ہے. ایک پر علی اصغر کی نظر ہوتی ہے اور ایک پر سکینہ کی نظر ہوتی ہے, یاد رکھا جاتا ہے. بس حضرت آج
اس کا سویم ہے کہ جو بھوکا پیاسا اس دنیا سے گیا ہے۔ عزادارو، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ کسی کا کندھا اسے مل جائے کہ جس پر وہ سر رکھ کے رو سکے، اور ایک تعزیت کرنے والے کے میٹھے بول، بھائی ہمیں افسوس ہوا آپ کے مرحوم کا انتقال ہوا، یہ خدا کی مصلحت امتحان تھا، اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے۔ آپ کے میٹھے بول بولنے سے، تعزیت کرنے سے اس کا مرحوم واپس نہیں آئے گا، لیکن اس کو یہ آسرا ہوگا کوئی میرے غم میں برابر کے شریک ہے۔ اب اگر یہ منظر سمجھ میں آ گیا، آؤ تمہیں کربلا لے چلوں۔ حسین شہید کر دیے گئے ہیں، اب پہلی تعزیت جو سید سجاد کو دی جا رہی ہے، کیسے دی جا رہی ہے؟ بیمار کی پشت سے بستر کھینچا جا رہا ہے، یہ پہلی تعزیت ہے امت کی۔ دوسری تعزیت کیا ہے؟ جب بی بی نے سید سجاد کو بچایا اور باہر لے کر آئی ہے جلتے خیام سے، اب جو دوسری تعزیت سید سجاد نے دیکھی ہے، دیکھا نیزے کی انیوں سے مستورات کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ تیسری تعزیت جو دیکھی سید سجاد نے وہ یہ تھی کہ ننے ننے بچے میدان میں بھاگ رہے تھے، کسی کے دامن میں آگ لگی تھی، کسی کے تماچے مارے جا رہے تھے، کسی کے کانوں سے خون بہ رہا تھا۔ بس عزادارو، ہاں آج سویم ہے امام حسین کا۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا، سید سجاد مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، میرے بابا کا لاشا دفن نہیں ہوا۔ عزادارو، سید سجاد کی حالت متغیر ہوئی، جناب زینب نے کہا سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، تمہاری روح پرواز کر جائے گی۔ کہا پھوپھی اماں ان آدھا کے لاشے دفن ہو، ارے بنت نبی کے بیٹے کا لاشا جسے فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، سویم کا دن آیا، امام اعجاز امامت سے آئے ہیں۔ ایک دفعہ بنی اسد کے لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ شاید ابن زیاد کی فوج آ رہی ہے، لیکن جب آئے امام نے دلاسا دیا، میں علی ابن الحسین ہوں، قید خانے سے آ رہا ہوں۔ امام کا لاشا اتنا پامال ہو چکا تھا کہ امام سجاد اٹھا نہیں سکتے تھے۔ بنی اسد سے کہا ایک بوریا یا ایک چٹائی مجھے لا دو تاکہ میں اپنے بابا کے جنازے کو اس پر منتقل کر کے دفنا سکوں۔ ایسا نگر بھی کسی اور کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، امام کے جنازے کے قریب آئے، ایک بوریا یہ چٹائی لائی گئی، امام نے امام حسین کے لاشے کو اس پر منتقل کیا۔ اب عزیز و طریقہ کیا ہوتا ہے؟ قبر میں لٹانے کے بعد داہنی رخسار کو قبلہ رخ کیا جاتا ہے، داہنی کروٹ سے لٹا دیا جاتا ہے اور بندے کفن کھولے جاتے ہیں۔ بس آج سویم پڑھ رہا ہوں، اس سے زیادہ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں مصائب پڑھوں۔ عزادارو، بندے کفن کھولے جاتے ہیں، آخری دیدار کیا جاتا ہے۔ آج اس کا سویم ہے کہ بہن شریک نہ ہو سکی، آج زینب کبریٰ کو سویم کی تعزیت پیش کرنی ہے، ارے مادر سکینہ کو تعزیت پیش کرنی ہے، آج خود جناب سکینہ کو تعزیت پیش کرنی ہے، آج قاسم کا سویم ہے، آج علی اکبر کا سویم ہے، آج سقائے سکینہ عباس علمدار کا سویم ہے۔ عزادارو، ایک دفعہ قبر بنائی، حسین کے لاش کو لٹایا، ارے کفن کہاں تھا جو بندے کفن کھولتے، ارے جسد اثر میں سر اقدس کہاں تھا جو دیدار کرتے، مٹی ڈال کر سید سجاد کافی دیر تک روتے رہے اور قبر پر انگشت شہادت سے لکھ دیا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل وشانا، ارے یہ اس پیاسے کی قبر ہے جسے تین دن کا مہمان بلا کر پیاسا شہید ہوا۔ اس کے بعد میرا غیور امام گنج شہیدہ میں گیا، وہاں پہ سب کو دفنایا، حسین کے ساتھ پانچ علی اکبر کو، سینے کے ساتھ علی اصغر کو دفنایا۔ اس کے بعد ترائی میں اترا، جہاں آج بھی آپ شرمندہ عباس ہے، ارے ایک دفعہ اپنے چچا کو دفنانے کے بعد کسی کو آنے سے روک دیا، بنی اسد کے لوگوں نہ آنا، مجھے تنہائی میں مرثیہ پڑھنا ہے۔ قبر میں دفنانے کے بعد سید سجاد نے
کہا چچا شانے کھٹا کے ترائی میں سونا آسان ہے، ایک دفعہ شہادت مبارک ہو، مگر ہائے سید سجاد، ارے قدم قدم پر ہر بازار و دربار میں تیرا بھتیجہ شہید ہوتا رہا، ارے سامنے زینب کلثوم کے ننگ على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہم اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناز کا، ہماری بخشش کا اور ہماری معرفت میں اضافہ کے باعث قرار دے، ہمیں مقامات معنوی و تکوینی و تشریعی آل محمد کو سمجھ کر اپنی زندگی کو نورانی بنانے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور تعجیل فرما، ہم سب ان کے اثار و آوان میں شریک فرما، دنیا کی جو نعمت ہم سے لینا چاہے لے لے، مگر اے خدا آخرت میں ان کی شفاعت سے اور ان کی ولایت سے محروم نہ فرمانا. خداوندہ ہمیں امام کے ناظرین سے قرار دے، اور حیدرآباد کے مومنین کو، علماء کو، ذاکرین کو، مادم انجمن کو، سب کو اس بات کی توفیق دے، اس وقت نازک حالات شہر کے ہیں اور سازش کے تحت ہم تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ افواہوں پہ کان نہ دھریں، اپنی قومی تنظیموں سے اور علماء سے وابستہ رہیں، تاکہ کسی بھی افواہ پر کوئی رد عمل فوراً پیش نہ کیا جائے، بلکہ ایک متفقہ لائے عمل کی طرف اپنے کانوں کے دھیان کو متوجہ کریں، تاکہ دشمن جو اس شہر کی فضا کو خراب کر کے اس عزاداری کو جو آٹھ اپنے لیول تک باقی رہنے والی ہے، اس فضا کو، اس سوگ کو، اس بھائی چارگی اور قوت کی فضا کو ناکارہ نہ بنا سکے. انشاءاللہ